الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک صحابك يا نور الله.
بھائیو آج آپ کی خدمت میں اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ عام طور پر ہماری جو روٹین ہے وہ یہی رہی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے تو ہم لوگ بچا کھچا دیتے ہیں. مثلا کھانا کھا لیا اب ضرورت نہیں رہی تو بچ گیا تو وہ اللہ کے نام پر ہم یہ سوچ کر دے دیتے پھر اللہ کے نام پر دے دو. کوئی چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے اب وہ ہمیں کام کی نہیں رہی تو ہم پھر سوچتے ہیں چلو بھائی مسجد میں دے دو یا مدرسے میں دے دو کسی کو دے دو اللہ کی راہ میں. ہمارے یہاں کام کا سلسلہ ہوا خوب مہمانوں کے لیے ہم نے کھانا پکایا اب اتفاق ہو گیا بارشیں ہو گئی لوگ کم آئے اب دو چار دیگے بچ گئی اب ظاہر پھینکنا پڑے گا پھینکنے کے بجائے یتیم خانے میں ڈالو یا اسپتال میں دے دو. ہمارے یہاں روٹین عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز دیا کرتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے اسلاف ہمارے اکابر اس سلسلے میں کیا کرتے تھے آج یہ ہمیں بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی پسند کی چیز دینا سیکھ جائیں اللہ کرے ایسا ہو جائے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. آپ کا مزاج جو تھا نا یہ مذہب کے معاملے میں بہت سخت تھا دولت کے سخت مخالف سرمایہ داری سرمایہ جمع کرنے کے بہت سخت مخالف تھے. آپ شہر سے آبادی سے باہر ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو غریب ہوتے تھے وہاں رہا کرتے. آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ضعیف اور کمزور سا چرواہا تھا انہی اونٹ کی آمدنی پر پلتے تھے اونٹوں کی آمدنی پر. بنو سلیم کے ایک صاحب ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بڑی عقیدت تھی انہوں نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا کچھ مجھے بھی فیض حاصل ہوتا رہے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میری اطاعت کرنا ضروری ہوگا اگر آپ میری اطاعت نہیں کریں گے تو پھر آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. عرض کیا حضور کس بات میں اطاعت تو فرمایا کہ میں جب تمہیں یہ حکم دوں کہ اللہ کی راہ میں دے دو تو سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی جو میری ملک میں ہوگی، ان میں سب سے عمدہ اور بڑھیا چیز تم کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. عرض کیا حضور اس میں کیا بڑی بات ہے، میں آپ کی اطاعت کروں گا. خیر وہ صاحب آپ کی خدمت میں رہنے لگے. ابھی کچھ ہی روز ہوئے تھے کہ کسی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضور جو یہاں کچھ لوگ آباد ہیں، چند جو جھگیاں ہیں، یہ لوگ بہت غریب اور ضرورت مند ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کچھ کھانے کی چیز ان کو فراہم کر دیتے. آپ نے اپنے اسی بنو سلیم کے قبیلے کے جو صاحب تھے آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کو حکم فرمایا ایک اونٹ لے آؤ تاکہ اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کر کے تقسیم کیا جائے. تو یہ پہنچے اونٹوں میں اور سب سے بہترین اور عمدہ اونٹ جو تھا وہ انہوں نے مطلب ہے کہ منتخب کیا کہ یہ سب سے قیمتی اور فربا اور اچھا اونٹ ہے. پھر سوچا کہ یہ بہت اچھا ہے اور چلنے میں بھی اچھا ہے اور متی بھی ہے، یعنی سرکشی نہیں کرتا، شرارت نہیں کرتا اور اچھا دوڑتا ہے. اب گوشت ہی تو بانٹنا ہے، اب یہ ضروری کہ اسی کو ذبح کر کے گوشت بانٹا جائے، اس کی جو قابلیت ہے اونٹ کی وہ تو گوشت میں نہیں ہوگی، اس کو رکھ دیا جائے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سواری کے لیے بہترین ہے، اور کوئی لے لیتے ہیں. پھر انہوں نے چھاٹی کی تو اب جو سیکنڈ نمبر پر جو اونٹنی تھی اس سے عمدہ کوئی پھر اور نہیں تھا اونٹ اس میں، اس اونٹنی کو منتخب کیا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اونٹنی دیکھی تو آپ نے صرف اتنا فرمایا، دیکھو تم نے خیانت کی نا، تو یہ فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے اور چلے گئے اور اسی اونٹ کو جو سب سے بہترین تھا اس کو لے آئے. تو آپ نے اپنے جو دوسرے ملنے جلنے والے ساتھی تھے ان سے حکم فرمایا کہ کوئی اگر ان میں سے آپ میں سے مدد کرے تو ہم اس کو ذبح کیے لیتے ہیں. تو دو آدمی تیار ہو گئے، بہرحال اونٹ کو ذبح کیا گیا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جتنے گھروں میں دینا نا ان سب کی گنتی کر دی جائے اور اس میں میرے گھر کو بھی گن لیا جائے اور سب کو برابر برابر گوشت دیا جائے، میرے گھر میں بھی ایک بوٹی بھی زیادہ اس کی نہیں جانی چاہیے. خیر یہاں اونٹ کی تقسیم ہو گئی. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے وہ جو ساتھی تھے جو آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے بنو سلیم کے، ان سے ارشاد فرمایا جو میں نے شرط رکھی تھی عمدہ مال خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں، وہ جان بوجھ کر ترک کی تھی یا بھول گئے تھے کہ آپ نے وہ اونٹنی کیوں دی، پہلے اسی اونٹ کو کیوں نہیں لائے. اس نے عرض کیا کہ حضور میں بھولا نہیں تھا، مجھے یاد تھا اور میں نے اسی اونٹ کو منتخب کیا بھی تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سواری کے لیے بہت عمدہ ہے اور یہ حضور آپ کے کام آتا رہے گا، اس لیے میں نے آپ کی خاطر اس کو ترک کیا تھا کہ گوشت ہی تو تقسیم کرنا ہے، تو اس کے بجائے میں اونٹنی لے آیا، وہ بھی اچھی تھی لیکن یہ سب سے اچھا تھا. آپ نے بتایا کیا واقعی تم نے صرف میری ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو ترک کیا تھا؟ عرض کیا حضور واقعی اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے آپ کی ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو رکھا تھا کہ یہ آپ کو کام آئے گا. اب جو کچھ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ گرے میں باندھنے کا ہے. اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنی ضرورت کا دن بتاؤں جب مجھے ضرورت پڑے گی؟ فرمایا کہ وہ میری ضرورت اور حاجت کا دن تو وہ ہے جس دن مجھے قبر کے گڑے میں اکیلا ڈال دیا جائے گا، اور وہی میری حاجت اور ضرورت کا اصلی دن ہوگا حقیقی. پھر فرمایا رہا مال، تو مال کے تو تین حصے دار ہیں. بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ غور سے سنیے. مال کے تین حصے دار ہیں، ایک حصے دار تقدیر، دوسرا حصے دار وارث، اور تیسرا حصے دار خود. گویا تقدیر جو ہے وہ جب مال لینے پر آتی ہے تو نہیں چھوڑ. اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اونٹ جو ہے اگر اللہ کی راہ میں ذبح نہ کیا جاتا اور ویسے ہی بھاگ جاتا کہیں تو چوری ہو جاتا، خود مر جاتا. تو تقدیر جو ہے وہ تو دیکھتی نہیں، نہ اچھا مال دیکھتی نہ برا مال دیکھتی ہے، ہنستا کھیلتا نوجوان آن کی آن میں موت کا شکار ہو جاتا ہے. کئی ایسے نوجوان جن کو ماں باپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ان کے زوم فاسد میں یہ مولوی بن جائے گا، نعوذ باللہ یہ دیندار بن جائے گا، ان کو یہ کھٹکتا ہے، اور وہی نوجوان ہم نے خود دیکھیں گے پھر مر جاتے ہیں بےچارے، جوانی کے عالم میں مر جاتے ہیں، ماں باپ ہاتھ رگڑتے مسلتے رہ جاتے ہیں، ہوتا رہتا ہی.
تو تقدیر تو دیری نہیں کرتی، جب اس کا وقت آ گیا وہ لے جاتی ہے. تو ایک حصے دار تو مال میں یہ ہے تقدیر، دوسرا حصے دار وارث، کہ مال کو اگر جمع کرتے رہے جمع کرتے رہے اور جمع کر کر کے اگر مرے تو وارث اس پر قبضہ کرے گا، تو یہ حصے دار ہو گیا. اور وارث نہ جانے کیا سلوک کرے، جیسے ہمارے پاکستانی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بیچارے صاحب اجتماع میں بھی آ جاتے تھے، بڑا مذہبی ذہن تھا بیچاروں کا، انہوں نے چرم دکان دی، صاحب میں سے اکثریت کی دکانیں ہوں گی، دکان وکان بےچارے انہوں نے مطلب لی. اب ان کا غالباً انہوں نے بتایا کہ انتقال ہو گیا، بہت سخت بیمار تھے. تو اب انتقال کے بعد اس دکان میں جن پر وہ بےچارے حلال روزی کماتے تھے، بہت سمجھدار تھے اور مذہبی ذہن تھا، ان کے وارثوں نے قبضہ کیا مرنے کے بعد، مال وارثوں کے لیے چھوڑا. اب وارثوں کے لیے چھوڑا تو ان بدبخت وارثوں نے اس دکان میں ویڈیو کیسٹوں کی دکان کھول لی. اس قسم کا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو ناراض نہیں ہونا، یہ حرام روزی ہے، اس لیے ایسی روزی کمانے والا بدبخت نہیں تو کیا ہے. اب میں اس کی خوشامد کروں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے. میری بات کا برا تو منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کئی بیٹھے ہوں گے جو یہ حرام روزی کما کر سانپ بچھو جمع کر رہے ہیں اپنے لیے، تو وہ کوئی بھی کسے باشد وہ ناراض ہوتا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، خوش ہوتا ہو تو مجھے کون سا اسے نواز دینا ہے کسی، مجھے تو میرا رب دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے، اس کے محبوب کا صدقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو چھوڑو گے وہ تو وارثوں کا ہے، اب وارث اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے آپ کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے. وارث کی اگر صحیح تربیت آپ نے نہیں کی تو سوال ہی تھی کہ وارث آپ کی مرضی کے مطابق بعد میں وہ سلوک کرے آپ کے ورثے سے، تو جو سمجھے تھے وہ سمجھ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بچے نیک ہیں تو ان کو اللہ کافی ہے، اگر میرے بچے میرے بعد برائی پر اتر آتے ہیں تو میں مال چھوڑ کر جائیداد چھوڑ کر ان برائی کرنے والے بدکار اولاد کی مدد کرنا نہیں چاہتا برائی پر، کہ پیسہ اگر مر کے چھوڑوں گا یہ تو ظاہر ہے کہ اس پر برائی کریں گے. مثال کے طور پر اگر باپ کنجوس ہے اور وہ مر جاتا ہے دولت تو چھوڑیے اس نے، تو چونکہ نوجوان کا دل زیادہ کھلا ہوتا ہے، چاہے مطلب نہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے میں چاہے فضول خرچے میں، ان کا دل کھلا ہوتا ہے نوجوانوں کا بوڑھوں کے مقابلے میں. یہ ایک تجربہ ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، میرا تجربہ یہ کہ دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہوتا دل ہوتا ہے بوڑھے کے مقابلے میں. تو اگر باپ مذہبی ذہن نہیں تھا، اگر وی سی آر نہیں دلاتا تھا صرف لیڈ پر گزارا کرتا تھا، تو بیٹے نے لا کر وی سی آر رکھنا، باپ نے جو رقم چھوڑی، اس لیے کہ باپ کا ذہن مذہبی نہیں تھا، تو اس لیے بیٹے کا ذہن بھی مذہبی ہو یہ ذرا مشکل ہے. اور بیٹا اگر مذہبی ذہن بنانے کے لیے ماحول میں جاتا بھی ہے تو کئی باپ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو روکتے ہیں، جیسے یہاں ہمیں تو بہت تجربہ ہے، پھر وہ مر جاتے ہیں باپ، تو پھر بیٹا پیچھے سے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. تو میں تو شرم و حیا کی بات کرتا ہوں. اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے تین باتیں ارشاد فرمائی کہ مال میں تین حصے دار ہیں، تقدیر، ورثہ اور خود. تو تقدیر جب چاہتی ہے بڑی فراخی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ لے لیتی، مثلا اگر تقدیر نے لینا ہے تو بہترین کروڑوں روپے کا مل چل رہا ہے وہ اس نے لے لینا، کس طرح آگ لگ گئی اس میں سارا آگ ہو جاتا. جب تقدیر نے لے لینا ہے تو پورا پورا ملک چھین لینا ہے، یعنی تقدیر جو ہے وہ میری طرح آپ کی طرح گن گن کر نہیں کہ جو بچ گیا تو وہ دینا ہے، جو جھوٹا بچا ہوا ہے وہ جی ملازم کو دے دو، وہ جی پڑوسی کو دے دو، ہے نا، جو کام نہیں آتا وہ مسجد میں چھوڑا ہو، یہ کھانا بچ گیا تو یتیم خانے میں دیا ہو، دارالعلوم میں دیا ہو. یہ نہیں کہ مطلب اگر آپ کو اللہ نے دیا تو اتنا شادی پر خرچ کر رہے ہیں تو کم از کم ایک دیگ اس نیت سے پکوائی، صرف ایک دیگ، کہ یہ ایک دیگ جو ہے یہ نہ میری ماں کھائے گی نہ میرا باپ کھائے گا، یہ صرف اور صرف محلے کے جو غریب لوگ ہیں ہم ان کے گھر پہ جا جا کر پہنچائیں گے، کوئی نہیں. تو بچ گیا تو غریب یاد آتے ہیں، بچ گیا تو یتیم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہتے ہیں. تو خیر تقدیر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی، نہ غریب دیکھتی نہ امیر، نہ موقع نہ محل، اس نے لے لینا ہمارے مال میں جو بھی ہے وہ پورے کا پورا لے لینی ہے، جیب کٹ جاتی ہے پوری پوری، ڈاکو کے ذریعے وہ لے جاتی ہے تقدیر، ٹھیک ہے نا. اور وارث تو وارث تو منتظر ہوتا ہے، اگر باپ بہت زیادہ سرمایہ دار ہو اور بڈھا بھی ہو گیا ہو تو ابا ابا تو کرتا ہے، لیکن ابا کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ منتظر ہے کہ ابا کی دیوار کب ہٹے اور میں پھر
کھل کر رنگ لیا ہوں نا ابا کنجوس ہے میری عیاشوں میں آڑے آتی. تو وارث جو ہے وہ بھی اپنا پورا حصہ لیتا, تقدیر بھی پورا حصہ لیتی ہے اور خود اپنا حصہ اس مال میں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بات یہ قائل تھے کہ پھر میں پورا حصہ کیوں نہ, تقدیر جب پورا پورا لے جاتی جب اس کا جیت جاتا ہے, وارث مرنے کے بعد پورے کا پورا قبضہ کرتا ہے, تھوڑا بہت قبر میں نہیں ڈال دیتا. تو ایک تیسرا حصے دار جب بندہ خود ہے مال کا تو میں پورا پورا کیوں نہ لوں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی اپنا پورا پورا لینے کا مطلب یعنی کہ وہ ذہن رکھتا ہوں. اور پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی, اس کو گرے میں باندھ لیا. چوتھے پارے کا بالکل آغاز, چوتھے پارے کا بالکل آغاز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس کا ترجمہ امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے کنز الایمان میں اس طرح کیا, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. ہم لوگ بچا کچا دیتے ہیں, گلا سڑا دیتے ہیں, اپنے لیے جو کام کا نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں. اس قرآن کی آیت کو پھر غور کرنے, اے کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں. تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں, اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کرتا ہوں, آگے کے لیے بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ میرے لیے آخرت میں جمع رہے. اتنی زبردست مدنی سوچ ہے, یعنی کہ بہت بڑا نقطہ یہ کہ جو چیز ہم یعنی کہ وہ ہے نا جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. حدیث میں بھی تو ہے نا, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو آپ فرماتے ہیں جو چیزیں مجھے پسند آتی ہیں وہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں اور اپنے لیے آخرت میں جمع کر لیتا ہوں. اللہ کی راہ میں دینے ضائع تھوڑی ہوتا ہے, بڑھ چڑھ کر ملتا ہے. اللہ کی راہ میں دینے سے تو بابا بڑھ چڑھ کر ملتا ہے, ضائع نہیں ہوتا. تو مثلا گھر میں کوئی سب سے عمدہ برتن ہے یہ پسند آیا, اب یہ کوئی اٹھا جائے گا یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا, گھس جائے گا, گندا ہو جائے گا, تو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیا. یہاں لوگ مطلب سونا وغیرہ لاکرز میں جمع کراتے ہیں, اس لیے کہ لاکر جو ہے وہ زیادہ مطلب یعنی کہ سیف مانا جاتا ہے, اگرچہ یہ بھی اتنا سیف نہیں ہوتا, اس میں بھی ڈاکو لوگ ہاتھ صاف کر لیتے. تو یہ مطلب یعنی کہ آخرت کو ایسا لاکر یعنی کہ آپ یعنی کہ تصور کر لیں کہ جس سے کسی قسم کی ڈکیتی کا خوف ہی نہیں, یعنی کہ سترہ آنے محفوظ ہو گیا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے وہ مطلب یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیتے تھے اور اس آیت کو دلیل بناتے تھے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. لیکن افسوس کہ ہماری سوچ ایسی نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے تھے. ان کے پاس ایک باغ بہت عمدہ تھا, سب سے زیادہ بہرحا یہ باغ جو تھا یہ اتنا بہترین تھا, اس کا پانی بہت میٹھا تھا اور اس باغ کو یہ شرف بھی حاصل ہوتا تھا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ مبارک وسلم بھی اس مبارک باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا پانی نوش جان فرماتے. اتنا مقدس مدبلک باغ تھا. حضرت ابو طلحہ کو یہ سب سے زیادہ پسند تھا. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. یہ چوتھے پارے کی ابتدائی آیت. جیسے ہی انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی آج کھڑے ہو گئے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے تمام باغات میں بہرحا سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنی پسند کی چیز اس کی راہ میں دے دی جائے. اس آیت مقدسہ نے یہ بتایا, تو میں اپنا سب سے پسندیدہ باغ بہ رہا یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا. سرکار بہت خوش بہت راضی ہوئے اور آپ کی پھر اجازت سے آپ کے حکم پر کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب میں اس کو تقسیم کر. چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ مقدس باغ جو بہت قیمتی تھا اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں دے ڈالا. یہ واقعہ بخاری شریف. میرے بھائی آپ غور کریں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت قرآن سنی, اس پر اتنے جذباتی ہو گئے کہ اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں دے ڈالا. اور ایک ہمارے سڑے ہوئے دلوں کا حال, ہمارے مردار ضمیروں کا حال دیکھیے, کیا ہمیں بھی کبھی قرآن کی آیت سن کر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے بھی مطلب بنے کہ کوئی چیز یعنی کہ اس پر عمل کر دکھایا. مثلاً بھائی یہ آیت سنی, اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتا کوئی بندہ جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ دے. کیونکہ ہم پر بھی اثر ہوا کہ چلو بھائی مجھے یہ گھڑی بہت پسند ہے تو میں اللہ کی راہ میں اس کو دے دیتا ہوں, مجھے یہ پین بہت اچھا لگتا ہے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, مجھے یہ رومال بہت اچھا لگتا ہے چلو بھائی میں اپنے بھائی کو تحفے میں دے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں سے مراد یہ نہیں کہ ہم مسکین فقیر کو دیا, اپنے بھائی کو بھی اگر کوئی چیز ایسی تحفے میں ہم نے دے دی اٹھا کر تو یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہی کبھی ثواب ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کیا ہمیں کبھی جوش آیا نہ ہمارا ضمیر کتنا مردہ. یہ حضرات کتنے زندہ دل ہوتے تھے جہاں قرآن سنا ان پر فوراً اثر انداز ہوتا تھا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنا ان پر فوراً اس کا اثر وارد ہو جاتا تھا. ظاہر ہم پر نہیں ہوتا, ہمارے دل جو ہیں وہ افسوس کے مطلب یعنی کہ اب زندہ نہیں رہے, ہماری قوت ایمانی جو ہے وہ بدقسمتی سے بالکل ضعیف ہو چکی کمزور ہو چکی. دیکھو نا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل دیکھو نا, ایک بار آپ نے دو مسواکیں حاصل کی, اب دونوں میں ایک جو تھی وہ تو اسٹیٹ سیدھی تھی, دوسری جو تھی وہ چونکہ سرکار کا ہاتھ مبارک لگ گیا اس لیے اس کو ٹیڑھی تو نہیں کہا جائے گا, میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں کہنا چاہیے, میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, وہ عقیدت کی وجہ سے سمجھو خم ہو گئی, مگر سیدھی جو ہو اس کا استعمال کرنے میں آسانی ہو, سیدھی زیادہ اچھی مانی جائے گی یہ عام طور پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سیدھی مسواک مبارک جو تھی وہ اپنے ساتھی جو صحابی تھے ان کو عطا فرمائی, اور جو خم تھی وہ اپنے پاس رکھی. اس نے عرض بھی کیا کہ حضور آپ یہ اچھی والی رکھ لیتے مجھے وہ دے دیتے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلاصہ یہ مضمون کا کہ جب دو مسلمان کچھ دیر کے لیے بھی ساتھ رہتے ہیں, دو افراد جب کچھ دیر کے لیے بھی ساتھ رہتے ہیں تو اس دیر میں انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ, اس کا بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اپنے ساتھی کا کچھ خیال رکھا کہ نہیں, ہے نا, جیسے دو 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 سب بیٹھے ہوئے اب کسی کو کونی تو نہیں مار دی تھی, یہ پوچھا جائے گا نا, اتنا پھیل کر تو نہیں بیٹھ گیا تھا کہ اگلا بےچارا پس گیا تھا تنگ جگہ, یا یہ تو نہیں تھا کہ آپ آئے سب سے آخر میں اور سب کو پھلانگتے ہوئے ٹانگے اچھالتے ہوئے آ کر آگے بیٹھ گئے اور دسیوں آدمی کا دل دکھا دیا جو بےچارے سن رہے تھے وہ بھی بھول گئے, کسی کو ٹھوکر لگی کسی کو آپ کی لات لگی, کہیں ایسی حماقت تو نہیں کی, یہ پوچھا جائے گا آپ کیا جواب دیں. یہاں تو ماں باپ کے ساتھ بھی ہم تو دندناتے رہتے, گھڑی بھر کی بات تو کہاں رہی, ماں اگر کوئی بات کہتی ہے اس کو تو فوراً ڈانٹ دیا جاتا ہے, باپ کہتا ہے تو ٹیڑھے ٹیڑھا جواب ہوتا ہے اس کے لیے, بھائی بہن کہتے ہیں اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بات گھر میں کرنی بھی ہے تو بغیر ڈانٹ کے اور بغیر جھاڑ کے اور جھڑکی کے ہم سے ہو بھی نہیں پاتا, اور گھر پہ پورا حکم چلتا رہتا اپنا, یہ لاتا یہ کر دو, یہ نہیں کیا تم نے, یہ ادھر کیوں پڑا, یہ صفائی کیوں نہیں, یہی نہیں, اس طرح مطلب بات مطلب نادان جو نوجوان ہے وہ کرتے ہیں گھروں میں, فلم کا امپریشن گھر میں نہیں رہتا, سب ماں باپ یہ وہ سب بزن. اور اگر اتفاق سے ایسا نوجوان ہمارے پاس آ جاتا ہے, داڑھی وہ رکھ لیتا ہے, امامہ وہ باندھ لیتا ہے, اب یہ ساری خرابیاں تو دور ہوتے ہوں گی, اب ایک دم سے تو آتے ہی نہیں ہوگا, ریاض قادری نے یہ سکھایا تم کو, بولتے شکایت کرتے لوگ مجھے, اب یہ بھی نادان پھر بھی نہیں سدھرتے, ریاض قادری کو گالیاں کھلواتے, اگر ریاض قادری سے محبت تھی تو کم از کم اب تو غیرت مند بن کے سدھر جاتے, معافی مانگ لیتے, اچھا ٹھیک ہے اب ہم ریاض قادری کو گالیاں نہیں کھلوائیں گے کہ وہ تو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے, ہم ہمارے اندر خامی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اب انشاءاللہ نہیں ہوگی. اس طرح آدمی مطلب جلدی اپنے کیریکٹر کو درست کرے نہیں بلکہ الٹا لڑائی کرتے ہیں, ان کے خلاف بولو گے یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, گھر سے بھاگ جاؤں گا, برتن توڑ دوں گا, فلاں کر دوں گا, یا بعض اوقات گھر میں ہاتھ بھی چلا دیتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حکمت عملی اور مطلب یہ کہ عقل مندی سے کام کرنا چاہیے, تاکہ آپ کا جب تک گھر میں محلے میں کیریئر نہیں بنے گا, آپ کا جو کردار ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ابھر کر نہیں آئے گا, اچھا کردار اس وقت تک آپ کی زندگی کامیاب نہیں گزری، کیونکہ آپ جب تک نفرتیں مٹا کر محبت کی شمع روشن نہیں کرو گے اس وقت تک اجالا نہیں ہوگا، کوئی اندھیرے کا ڈر. تو اس لیے مطلب یعنی کہ اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح بھی لازم. امامہ شریف پہنا، داڑھی مبارک رکھی، زلفیں شریف رکھی، سفید لباس پہنا. جیسے کہ آپ مجھے دیکھیں الحمدللہ میں تو سفید لباس میں بیٹھا ہوں، مجھے سویٹر پہننا پڑتا ہے، مجھے بھی سردی لگتی ہے تو میں سویٹر اندر پہن لیتا، اس وقت نہیں پہنا، اتنی سردی نہیں، پسینہ آ رہا مجھے. جب میں سویٹر پہنتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اندر ہی پہنتا ہوں. اب تو یہ مطلب یعنی کہ وہ اولڈ کلوتھ جو ہوتے ہیں وہ بہت سستے مل جاتے ہیں، اس طرح سے سویٹر موٹا سا مطلب یعنی کہ وہ پہن لو. اون کا پہننا، اون پہننا جو ہے یہ سنت انبیاء، اون کا لباس. آپ بالکل اس سنت کو ادا کرو اندر، اگر چاہے میری بات سمجھ میں آئے ہے نا، تو وہ مطلب یعنی کہ سویٹر وغیرہ حتی الامکان اندر پہننا. گھر والے مجبور کرتے ہیں یا آپ کی سروس ایسی ہے کہ وہاں اگر مجبور کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے. میں نے کوئی ناجائز نہیں کہا، حرام نہیں کہا، میں نے تو ایک مشورہ دیا ہے جو میری سمجھ میں آیا کہ سفید لباس اوپر سفید ہو، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور سرکار نے سفید لباس کی ترغیب دلائی، اس سے تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا حدیث شریف میں کہ سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو. تو آدھی حدیث پر تو عمل سب کا ہے، مردے کو تو سفید کفن ہی دیا جاتا ہے، سفید ہی کفن دیا جاتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ سفید ضروری ہے، واجب ہے یا فرض ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں، اگر کوئی رنگین کفن دے تو بھی گناہگار نہیں ہوگا، جیسے رنگین کپڑا پہننے والا گناہگار نہیں، تو اسی طرح رنگین کفن مردے کو پہنانے والا گناہگار تھوڑی. لیکن مطلب یعنی کہ اتنا عمل ہے تو مرنے والے کا کوئی پوچھتا ہی نہیں بےچارے گا. چلو اس بہانے بھی سفید کفن ایک افضل کفن تو مردے کو مل جاتا ہے، تھوڑا سا بنا ہو جاتا ہے اس کا. تو اب یہ کہ زندوں کو بھی سفید ہو جائے تو کیا بات ہے، اگر یہ سب کے سب سفید لباس میں ہو تو اتنا اثر پڑتا ہے اس کا. جب طرح طرح کی مطلب ملوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں لوگ اپنی وردیاں پہنتے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ، ہے نا. ہم اس کے گیت گا رہے ہیں کہ جس کی خیرات کھا رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کے گیت گانے کی صورت یہ ہے کہ وہ جیسا کہے کیے جاؤ، آنکھیں بند کر، ٹھیک ہے. تو سادگی ان کی سنت ہے، عاجزی ان کی سنت. اس طرح انشاءاللہ اگر اپنائیں گے تو مزہ آئے گا. اور یہ کہ سفید لباس اور آدھی پنڈلی تک کرتا، آستین یہ گولائی والی کپ بٹن والی نہیں، گول ایک بالش چوڑی، کسی قسم کی تراش خراش نہیں، یہ بیل بوٹے اور طرح طرح کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی، یہ سب سادگی نہیں، فیشن نہیں، بالکل سادہ لباس، کسی قسم کی فیشن نہیں. مسواک والی جیب بنائی جائے اور اس میں جیب میں مسواک بھی رکھی جائے. میں تو قصدن رکھتا ہوں مسواک، ضرورت نہیں بھی ہے تو حتی الامکان جب باہر ہوتا ہوں تو میں نے کوشش کرنی کہ مسواک رکھوں، میرا یہ بیز ہے، میری یہ نشانی، مجھے مزہ آتا ہے کہ آقا کی سنت سینے اور دل سے لگی رہے. دل ہے نا الٹی طرف، الٹی طرف اس وقت بھی لگی ہوئی الحمدللہ. تو یہ ہماری پہچان ہے، اسی طرح امامہ یہ ہماری پہچان ہے. اور یہ چادر جو ہے یہ بھی اب دعوت اسلامی کا شعار بن گئی، حالانکہ اس کی کوئی ہم نے تاکید نہیں کی کہ یہ پہنو ہی پہنو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز وہ خیرات کرنی ہے، اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خیرات کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بہت ہمیں فضیلت حاصل ہوگی، بہت زیادہ ثواب مل جائے گا. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خادم. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیمار پڑ گئے، بستر حلالت پر، اور نافع سے فرمایا کہ مجھے بھنی ہوئی مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں بھنی ہوئی مچھلی کھاؤں. ان دنوں مدینہ منورہ میں مچھلی جو تھی وہ دستیاب نہیں تھی، سیزن نہیں ہوگا. حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی، تلاش کیا، خوب گھومے پھرے، آخر کار ڈیڑھ درہم کی ایک مچھلی مل ہی گئی. آقا کو خواہش ہوئی ہے، بیمار ہے، بھون کے لے آئے، اس کو بھون کے تیار کیا، اس کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی، اور لا کر رکھا کہ اتنے میں ایک فقیر جو تھا وہ آ گیا. آپ نے نافع سے فرمایا کہ یہ مچھلی اس کو دے دو. کیا حضور، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا ہوں، مجھے کتنی محنت پڑی ہے، اور پھر آپ کی خواہش بھی ہے، آپ بیمار بھی ہیں، اب یہ کیا مچھلی ہی دینا ضروری ہے؟ میں اس مچھلی کی رقم اس کو دے دیتا ہوں ڈیڑھ درہم. فرمانے اس کو مچھلی دے دوں. اب زیادہ بحث نہیں کر سکتے تھے, مچھلی اٹھا سکتے, مجھے بھی وہ جو فقیر تھا وہ لے کر چلا. اب اپنے آقا سے پیار تھا, یہ بھاگے بھاگے اس فقیر کے پیچھے گئے, بولا یار یہ ڈیڑھ درہم کی لایا تھا حضرت نے دے دی, تو میں کہا کرو ڈیڑھ درہم لے لو مچھلی میرے کو دے دو. تو اس نے ڈیڑھ درہم میں واپس مچھلی دے دی. پھر مچھلی لے کر پہنچ گئے تو فرمایا کہ مچھلی واپس کہاں سے آ گئی؟ عرض کیا حضور وہ اس کو میں نے راضی کر لیا ہے اور راضی خوشی اس سے ڈیڑھ درہم میں نے سودا کر لیا ہے. فرمایا نہیں, ڈیڑھ درہم بھی اس کے پاس ہی رہنے دو, مچھلی بھی دے. فرمایا میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے. اب جو کچھ سنا وہ حدیث گرے میں باندھی, جو کچھ سنا میں نے سنا ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. جو کوئی اپنی خواہش کی چیز ترک کر دے گا اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے. جو کوئی ایسی چیز جس پر دل لگا ہوا, آج بڑا جی چاہ رہا تھا اور مرغی کی ٹانگ منگوائی ہے, بڑی مشکل سے پیسے جوڑ جوڑ کے اب وہ ٹانگ آ گئی مرغی کے بھن کر, یہ آ گئے آپ کے سامنے اور جی للچارا اور وہ ابھی بنڈل کھلتے کھلے گا منہ سے پانی پہلے ٹپک رہا ہے. ایسی اگر طبیعت مائل ہو جائے اور پھر اچانک اگر یہ حدیث آپ کو یاد آ جائے کہ جو اپنی خواہش کی چیز ترک کر دے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا, پھر آپ اس مرغی کی ٹانگ کو اٹھا کر کسی دیوانے کو تحفے میں دے دیتے, یا پڑوسی کو دے دیتے, چھوٹے بھائی بہن کو دے دیتے. گھر والوں پر صدقہ کرنا یہ زیادہ ثواب, زیادہ ثواب ہے چھوٹے بھائی کو دے, تو پھر انشاءاللہ یہ مغفرت کی نشانت آپ کی. مگر اپنی حالت تو بس عجیب ہی ہے, جب کھانے کے تھال پر بیٹھتے ہیں اچھی اچھی بوٹیاں خرید کر. کہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا حدیثوں پر عمل کہ مچھلی کا جی چاہ بڑی مشکل سے مدینے میں مچھلی میسر آئی, بھنی ہوئی سامنے آ گئی. اب جو چیز سامنے آ جائے جیسے پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی ہاتھ میں آ جائے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی سخت گرمی کے موقع پر, تو آپ کو پتا ہے خواہش ایک دم بھڑک اٹھتی اور تیز ہو جاتی. تو جب یہ کہ مچھلی بھنی ہوئی تیار آ گئی اس کو دے دیا, پھر پھسلا کے لے آیا اس سے بیچ کے خادم پھر لوٹا دی کہ نہیں اب نہ پیسہ چاہیے نہ مچھلی چاہیے, تو پھر حدیث سنائی. تو یہ ان حضرات کا حصہ تھا. میں نے کہا اپنا تو یہ حال ہے کہ اپنے تو اگر اللہ کی راہ میں دینی بھی ہے تو وہ کھا پی کر بالکل ڈٹ گئے, اب بھی جی چاہتا ہے کہ دو دیوالے اگر چلے جائیں تو اس کو بھی ڈال دو, اس کو بھی دھکا مارا, اور پھر کہیں جا کر وہ ہڈی تھوڑی تھوڑی اس میں اگر بوٹی لگ گئی ہے تو وہ تھوڑا گرم مسالے کا اندر جو ملا ہوا ہے وہ اٹھا کے اس کو مطلب کسی غریب کو دے دیا. ہماری خیرات اس طرح کی اپنے مطلب کی خیرات ہے کہ جب تک اپنے کام میں آ گیا. اب اس خیرات سے بہت فقیر محروم ہو گئے ہوں گے کہ اب گھر گھر فریج آ گیا, اس کو بھی فریج میں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں. اب اگر فریج میں دو تین دن گزر گئے تو اب چونکہ اپنے کو اچھی نہیں لگتی ہے, بھاتا نہیں, اب کسی غریب کے پلے باندھ, وہ پرانا ہو گیا نا, اب اپنے کام کا نہیں, اب یہ نہیں چاہتا. تو ہماری خیرات میرے بھائیوں اس طرح کی ہے یا نہیں آپ خود بتا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.